الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو صرف ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کے غصے کو دعوت دیتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں عقیدے کی سلامتی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرماتا رہے. شرح السنہ دلبر بہاری، جس پر گزشتہ پروگرام سے بات شروع ہو چکی ہے، اور آج اس کا پہلا فقرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام بر بہاری فرماتے ہیں: اعلموا ان الاسلام والسنہ، والسنہ تو ہی الاسلام، ولا يقوم احدهما الا بالآخر. جان لو کہ بے شک اسلام ہی سنت ہے، اور سنت ہی اسلام ہے، اور ان میں سے کوئی چیز دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. اسلام قائم ہے سنت کے ساتھ، اور سنت قائم ہے اسلام کے ساتھ. یہ ایک بڑا عظیم فائدہ بیان ہوا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے. امام بر بہاری نے اپنے کلام کے آغاز میں اعلموا فرمایا ہے کہ جان، اس میں مخاطب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا مقصود ہوتا ہے. اعلموا جان لو، جہاں بھی یہ بات کہی جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگے جو علم دیا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ اس علم کے دینے سے پہلے اعلموا کہا گیا کہ اچھی طرح جان لو اور پہچان لو. یہ بات بہت اہم ہے، اس سے جاہل نہ رہنا اور غافل نہ رہنا. اور ویسے بھی جو اعلموا کا کلمہ ہے، جس کا معنی جان لو یعنی علم حاصل کرو، یہ دعوت سلف صالحین کی دعوت ہے اور منہجی دعوت ہے، کیونکہ علم ہی ہر شے پر مقدم ہے، اور ہر شے کا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ علم کے بغیر جو عمل ہوتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتا ہے. لہذا اعلموا کے ذریعے طلب علم اور حصول علم کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اسی تنبیہ اور اسی امر سے اپنی بات شروع فرمائی، جیسے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو یہاں ایک اہم بات کہی گئی، اور اس کا آغاز فاعلم سے شروع ہوا، جان لے. کیا جان لے؟ انه لا اله الا الله، کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، باقی معبود تو ہیں لیکن سب باطل ہیں، اور معبود حق صرف ایک اللہ ہے. اس بات کو اچھی طرح جان لو اور لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو. قرآن پاک بھی اسی منہج کی دعوت دیتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کرو. ہر صحیح عمل صحیح علم پر موقوف اور قائم ہے، اور کسی عمل کا علم اگر صحیح نہ ہو تو وہ عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ایک عظیم باب قائم کیا ہے جو تقریباً ضرب المثل ہے. بعد میں سارے محدثین نے اس باب پر گفتگو کی ہے، اس کو استعمال کیا ہے، اور اس سے بڑے بڑے علمی فائدے بیان کیے ہیں، اور اس باب کی شرح میں بڑی مبسوط کتب لکھی جا سکتی ہیں، اور وہ باب ہے العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم ہے. انسان اگر کوئی بات کرنا چاہے یہ نہ سمجھے کہ میری زبان ہے، جو چاہے بولوں، بلکہ جو بات بھی کرے اس کو علم کی روشنی میں کرے، اور جو گفتگو کی شریعت کی میزان ہے اس میزان پر تول کر کرے. تو العلم قبل القول، ہر قول سے پہلے علم، بل عمل، اور ہر عمل سے پہلے بھی علم. جو عمل کرنا چاہیں وہ عمل علم صحیح پر قائم ہو. تو علم صحیح جب حاصل کریں گے تبھی آئے گا. اس لیے یہ تنبیہ اور یہ امر بہت ہی اہم ہے. امام بربہاری نے بھی اسی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ علم و جان لو، اس بات کو بھی جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور مطلقاً بھی علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اور جان اور پہچان حاصل کرو شریعت کی، دین کی. یہ صحیح عمل کی چابی ہے، اور صحیح عمل اسی پر قائم ہے. زیادہ علم صحیح حاصل کرو. نبی علیہ السلام بھی علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے، تو گویا علم کا حصول بہت ہی ضروری اور یہ بہت ہی اہم ایک منہج نقطہ ہے. تو یہاں کیا چیز جاننے کے لیے پیش کی گئی، کیا جانے، صاحب کتاب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پہلے منہ کہا کہ جان لو، سوال یہ کہ کیا جانے، کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ ایک بڑا اہم نقطہ، ان الاسلام والسنہ، والسنت ہی الاسلام، کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے. یہ جان لو، اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے، یعنی اسلام اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز دوسری کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک اہم نقطہ جان لو. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہر امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دین اسلام دیا، جو کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین، اور ہر نبی نے وہ دین اسلام پیش کیا، اور معاملہ چلتے چلتے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دین اسلام ہی دیا، بلکہ مکمل بھی کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تمہارے لیے. تو اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کو اپنانا اور قبول کرنا ضروری ہے. اور صاحب کتاب اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سنت مصطفیٰ کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر کوئی جدا چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام در حقیقت سنت رسول ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اسلام، اور کوئی فرق نہیں دونوں. معنی یہ ہے کہ اسلام کا فہم نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کے آگے جھکا دینا. وہ سپرداری کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کیسے کریں؟ وہ طریقہ سنت رسول سے حاصل ہوگا. یہ معنی ہے اسلام ہی سنت. سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام اسلام نہیں ہے. یا پھر اس کا ایک معنی کیوں سمجھیں؟ اسلام کی تعریف حدیث میں کی گئی ہے، حدیث جبریل معروف ہے، جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دی، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه والیوم الاخر والقدر خیره وشره. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی تعریف کیا؟ کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. جو پہلے میں نے عرض کیا وہ ایمان کی تعریف. تو اسلام کیا ہے؟ تم شہادت دو اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکاة دو، روزے رکھو رمضان کے، اور حج بیت اللہ کرو اگر طاقت ہو. یہ اسلام ہے. ان اسلام کی یہ پانچ بنیادیں ہیں، اور ان پانچوں بنیادوں کا فہم نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت پر ہے. ان پانچوں باتوں کا فہم نبی علیہ السلام کی سنت پر موقوف. سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت کا معنی طریقہ، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر اور آپ کی صفات، یہ سب کی سب سنت ہے. کوئی بات آپ ارشاد فرمائیں وہ بھی سنت ہے، کوئی عمل آپ کریں وہ بھی سنت ہے. اور تقریر اس کا معنی یہ کہ کوئی عمل آپ کے سامنے ہو، آپ وہ خود نہ کریں لیکن منع بھی نہ کریں بلکہ خاموشی اختیار کر لیں، وہ خاموشی اس عمل کی تقریر ہے، پختگی اس عمل کی، وہ بھی سنت ہے. اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کی صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، وہ بھی سب سنت کے دائرے میں آتی ہیں. یہ سنت رسول. تو اسلام کسی سنت پر قائم، جو اسلام کے ارکان ہیں، جیسے توحید ہے، اس کا فہم سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں توحید کو اپنی عقل اور خواہش سے سمجھ سکتا ہوں. نہیں، توحید کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے اور آپ کے بیان پر قائم. جن لوگوں نے فہم توحید کے لیے سنت کا راستہ ہٹا دیا، انہوں نے ٹھوکرے کھائی. آج بہت سے گمراہ پھرتے ہیں، جیسے جامعہ، قدریہ، معطلہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، انہوں نے توحید کا فہم اپنی مرضی سے اور اپنی تاویلات سے حاصل کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ کہ ان سب کے جو افکار ہیں اور عقائد ہیں وہ اسلام سے دور اور دور تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. لیکن جن لوگوں نے عقیدے کا فہم نبی علیہ السلام سے لیا اور حاصل کیا، وہ عافیت پر قائم ہیں اور ان کا فہم صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا ہے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت الی التوحید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو بلانا توحید کی طرف. اس باب کا کیا مقصد ہے؟ تو بات واضح ہے کہ نبی اسلام نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی. لیکن امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ نے توحید کی دعوت دی اور ہر نبی دعوت توحید کے لیے آتا ہے, اس باب کو خاص طور پر کیوں قائم کیا گیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ توحید کی دعوت اللہ کے نبی نے دی اور اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی وضاحت بھی کی, تشریح بھی کی اور اس کی حدود بھی بیان کی, اس کا معنی بھی بیان کیا. لہذا لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ دعوت توحید میں صرف وہی مفہوم معتبر ہوگا جو پیارے پیغمبر نے اختیار کیا, اور دعوت توحید میں وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا, اور دعوت توحید سے وہی چیز مراد ہوگی جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی. اس باب کو شروع میں قائم کر کے یہ بات سمجھا دی کہ توحید کے حوالے سے مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں, لیکن فہم توحید اور صحیح فہم توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر قائم. اس لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی سنت ہے, اور اسلام کا پہلا جو امر ہے, پہلی جو رکن ہے, وہ توحید ہی ہے, اور اس کا فہم نبی اسلام کی سنت پر قائم ہے اور آپ کی حدیث پر قائم ہے. چنانچہ آپ نے مختلف مواقع پر توحید کی تشریح کی, معاذ بن جبل کو یمن بھیجا, فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں, اور معاذ بن جبل ہی کو جب وہ ایک سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھے پوچھا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ حق اللہ عباد ہیں, یعبدو ولا یشرکو بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر دو حق ہیں, ایک یہ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, دوسرا حق یہ کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی یہ دو حق ہیں, دو چیزیں ہیں, اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ توحید کی تشریح کی کہ توحید کا مکمل معنی نفی اور اس بات کے ساتھ, ان یعبد اللہ یہ اس بات ہے, ایک اللہ کی عبادت کریں, ولا یشرکو بہ شیئا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, یہ نفی ہے, اور توحید کی دعوت نفی اور اس بات دونوں کے ساتھ مل کر پوری ہوتی ہے. صرف اس بات بھی کافی نہیں ہے, صرف نفی بھی کافی نہیں ہے, بلکہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ, لا الہ یہ جملہ نفی کا ہے, الا اللہ اس بات کا ہے, کوئی معبود نہیں ہے نفی, الا اللہ صرف ایک اللہ, سارے معبود باطل ہیں یہ نفی ہے, اور ایک اللہ ہی معبود ہے حق کا یہ اس بات. اس طرح اذکار میں سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ نفی کا معنی دے رہے اور الحمدللہ اس بات کا معنی دے, یہ فہم نبی علیہ السلام نے دیا صحابہ کو کہ توحید کیا ہے اور توحید کا مفہوم کیا ہے. تو اسلام کا پہلا رکن توحید ہے, آپ کی نماز, نبی علیہ السلام کی گواہی, آپ سچے رسول ہیں اور آپ کی ایک ایک بات کو ماننا, پھر نماز قائم کرنا, یہ چیزیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم, نماز کیسے ادا کرنی, شروع کیسے کرنی, ختم کیسے کرنی, کتنی رکعات ہیں, ظہر کیسے پڑھنی, عصر کیسے پڑھنی, مغرب کیسے پڑھنی, عشاء اور فجر کیسے پڑھنی, یہ سارا جو نماز کا فہم ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر قائم. تبھی تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. یہ آپ کا فرمان مؤلف رحمہ اللہ کی اسی موقف کی تائید کرتا ہے کہ اسلام سنت رسول پر قائم ہے. حج کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان خضوع عنی مناسککم, کہ مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو, زکوٰۃ کا, روزوں کا, یہ سب بیان نبی علیہ السلام کی شریعت میں موجود اور واضح ہیں, اور سب کے سب احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے اور سنت کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو بات جو صاحب کتاب کی بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام ہی در حقیقت سنت ہے, اسلام کے سارے امور, سارے شعب, سارے ارکان, ان کی صحیح ادائیگی نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم ہے, اور جہاں سنت سے معاملہ ہٹ جائے, جس کا چاہے ہٹے, وہاں وہ عمل درست قرار نہیں پاتا, وہ عمل درست قرار نہیں پاتا, بلکہ اس عمل میں جھول ہے اور وہ عمل ناقابل قبول ہے, کیونکہ اسلام نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم ہے, اور جہاں سنت کا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے وہاں اسلام یا اسلام کا رکن قابل قبول نہیں رہتا, چاہے وہ فکر کسی کی بھی ہو وہ مردود ہے, اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہ ہو، ہماری تصدیق کو ٹھپا نہ ہو، تو وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کی، نیا طریقہ جاری کیا جو دین میں سے نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں نہیں، وہ مردود ہے. تو اس سے اس موقف کی اور تائید ہوتی ہے کہ اسلامی سنت اور مکمل اسلام کا فہم نبی اسلام کی سنت پر قائم ہے. آپ نے ایک ایک حکم کو واضح کر کے عمل کر کے بتا دیا اور بیان کر دیا، اور یہ آپ کا وظیفہ بھی ہے کہ تبین للناس ما نزل الیہ، اور آپ نے قولا و عملا ایک ایک رکن کی، ایک ایک عمل کی تشریح فرما دی، اور یوں آپ کی سنت کے ذریعے مکمل اسلام بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا. اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور صاحب کتاب نے شروع ہی میں یہ حقیقت ہمیں سمجھا دی تھی. یہ بات پہلے دن سے طے کر لو کہ پورے اسلام کا فہم نبی اسلام کی سنت پر قائم ہے، اسلام ہی سنت اور سنت ہی اسلام. چنانچہ یہ سارا معاملہ سنت کے مطابق ہو، جہاں کوئی چیز خلاف سنت ہو وہاں وہ چیز ناقابل قبول ہو اور اس کی کوئی قیمت نہیں بیٹھتی. اس کے بہت سے واقعات ایسے ہیں، کیونکہ معاملہ اس نقطے کی تشریح کا ہے. ایک دو مثالیں آپ کو دینا ضروری ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام ہی در حقیقت سنت ہے اور سنت ہی در حقیقت اسلام، اور دونوں کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اور سنت اسلام سے الگ نہیں ہے اور اسلام سنت سے الگ نہیں. یہ روایت دورانی کبیر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میری بہن حج کرنے جانا چاہتی ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی حج کرنے کا عزم کر چکی ہے، اور اس نے زیادہ اجر کی خواہش میں ایک نیت کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج پیدل کرنے جائے گی اور ننگے پاؤں چلے گی اور ننگے سر ہو. یہ تین اس نے نیتیں کر لیں. ننگے پاؤں کیوں؟ تاکہ اس گرم زمین پر چلے اور پاؤں چلیں تکلیف اور زیادہ ثواب ملے، اور بعض اوقات پتھر لگ جاتا ہے، کانٹا چپ جاتا ہے، اور تکلیف ہو تو زیادہ ثواب کی فرض ہے. اور پیدل کیوں؟ تاکہ پیدل چلنے میں تھکاوٹ خوب محسوس ہو اور یوں بھی زیادہ اجر مل جائے. اور ننگے سر اس لیے کہ سر ڈھانپنا اللہ کے سامنے ایک وقار ہے، اور سر کو ننگا رکھنا ایک ذلت ہے. تو اس سفر میں زیادہ وہ ذلت اللہ کے سامنے اختیار کرنا چاہتی ہیں تاکہ زیادہ اجر ملے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بندے اپنی ذلت کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے. یہی نیت عقبہ بن عامر کی بہن کی بھی کار فرما دی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عن نظر اختک لبری، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی نظر سے بری اور ناراض ہے، اور اس نظر کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس سے کیا ثابت ہو؟ اسلام سنت رسول کا تھا. اس خاتون نے جو کہ یقیناً تقوی کے منحل پر تھی، کوئی فرقہ پرست یا کوئی کسی قسم کے تعصب کی حامل نہیں تھی، اس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی تعصب نہیں تھا، اور کوئی حنفی شافی مالکی نہیں تھا جس کے لیے تعصب کیا جائے، سارے کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے مطیع تھے. تو اس خاتون نے بالکل ایک تقوی کے رنگ میں رنگی ہوئی یہ فیصلہ کیا ہے زیادہ اجر کی خواہش میں. لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ نبی اسلام کی سنت اور آپ کے دین کے خلاف، سواری ہو اس کے باوجود پیدل چلنا تاکہ تکلیف زیادہ محسوس ہو، نبی اسلام نے فکر نہیں دی، اور ننگے پاؤں چلنا، ننگے سر چلنا، یہ سب کے سب پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کی شریعت کے خلاف. لہذا جب نبی اسلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اے عقبہ اپنی بہن سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت اس کی نظر سے بری اور ناراض ہے، اس کو سوار ہونا پڑے گا، جوتا ہے تو وہ پہننا پڑے گا، اور اپنے سر کو ڈھانپ کر جانا پڑے گا، اور یہ چیزیں اسلام میں داخل، اور جو اسے نظر مانی وہ اسلام کے خلاف. چنانچہ اس سے آپ نے واضح کر دیا کہ اسلام قائم ہوگا نبی اسلام کی سنت کے ساتھ، اور سنت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیا، عید کی نماز سے پہلے، جب نبی اسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، بلکہ آپ نے اس کا بہتا ہوا خون دیکھا، اس کے گھر سے اس کو بلا لیا اور پوچھا یہ کیا ہے. ابو بردہ نے عرض کیا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، تو میں نے جلدی اپنے جانور ذبح کر لیا تاکہ آج لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. یہ جذبہ تھا کھانے کھلانے کا، بڑا نیک جذبہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے قربانی ذبح کرنے میں سنت رسول کا اتباع نہیں کیا. سنت رسول یہ ہے کہ قربانی بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی، اور تم نے نماز سے قبل قربانی کر لی، سنت کا اتباع نہیں کیا. گویا انسان کا جذبہ کیسا بھی ہو اور طلب جیسی مرضی ہو، لیکن اچھے اور نیک جذبے کے ساتھ ساتھ سنت رسول کا اتباع ظاہر و باطن انتہائی ضروری ہے. تو اس حدیث سے بھی صاحب کتاب کے اس موقع کی تائید ہوتی ہے کہ مکمل اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے. لہذا انسان جو بھی اسلام میں رہ کر عمل کرے گا، عقیدہ ہوگا، توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکات ہے، دیگر فرائض ہیں، نوافل ہیں، ضروری ہے کہ یہ سب کے سب سنت رسول کے مطابق، سنت رسول کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام. ولا یقوم احدہما الا بالآخر، اور ان میں سے کوئی چیز دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. اسلام قائم ہے سنت کے ساتھ اور سنت قائم ہے اسلام کے ساتھ. لہذا جو بھی شخص اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اس پر یہ بات فرض ہوگی کہ اسلام کے دائرے میں پوری طرح اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرے اور سنت کو اپنے اوپر نافذ کرے، اور اگر وہ کوئی عمل سنت کے خلاف کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے، ہمیں یب تک غیر اسلام دین پر یقبل امن ہو، تو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا. واضح ہوتی ہے، کیونکہ کسی مزید وضاحت کی محتاج نہیں ہے. نبی اسلام نے منا کے میدان میں خبر دی تھی کہ نبر اللہ عمرن سامع مقالتی حفظہا ثم اداها كما سمعها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو ترتازگی دے گا جو ہماری حدیثوں کو سنیں اور سن کر یاد رکھ لیں، پر عمل کر لے اور آگے پہنچا دے. اتنی فضیلت کیوں ہے کہ چہروں کی رونق اس کو حاصل ہوگی جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہے، رونق دنیا کی پھر آخرت کی بھی. اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ پورے اسلام کا فہم جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر قائم. ابھی تو صحابہ کرام ان کی عربی زبان تھی، لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کو سمجھتے نبی اسلام کی احادیث کی روشنی میں. بیشتر مقامات پر وہ کھڑے ہو جاتے اور ان پر بات وعدے نہ ہو پاتی، تب وہ نبی اسلام کے پاس جاتے اور آپ سے اس کی تفسیر معلوم کرتے اور آپ بیان کرتے. تو اسلام کا فہم، قرآن کا فہم نبی اسلام کی سنت پر ہے، اور سنت کی در حقیقت اللہ کی وحی ہے. لہذا اس اہمیت کو روز اول سے ہی پہچان لینا چاہیے کہ حدیث کے بغیر دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دین جو ہے وہ نبی اسلام کی سنت پر قائم ہے. سنت کے ساتھ تعلق باعتبار طلب کے، باعتبار عمل کے، باعتبار فہم کے، اور باعتبار آگے پہنچانے کے بہت ضروری ہے. سنت کا اہتمام ہر دور میں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے منہج نبی اسلام کی سنت پر قائم ہے وہ یقیناً کامیاب لوگ ہیں. اور جن کے مناہج میں سنت کا کما حق و مقام نہیں ہے وہ در حقیقت اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ نقطہ پہلے سے ذہن میں ڈال دیا گیا, آگے آگے باقی کتاب میں یہ باتیں بار بار آئیں گی, کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ ہے یہ قائم ہے نبی اسلام کی سنت پر اور سنت قائم ہے دین پر, لہٰذا دونوں لازم ملزوم ہیں, دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو اور ساتھ ساتھ اپناؤ اور عمل کرو. یہ بڑا ایک مبارک منہج ہے, اللہ پاک اس پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو آپ کے سوالات ہیں تو آپ کر لیجیے.
السلام علیکم. اگر کسی ساتھی کو سوال ہو تو وہ مائک پہ آ جائے اور ہمارے آج کی درس کے مطابق جو بھی سوالات ہیں وہ سوال پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیں. شیخ سوال آپ کا پچھلے درس سے متعلق ہے اور توحید ہی سے ریلیٹڈ, کہ جب آپ نے وہ یہ کہا تھا کہ توحید کے بارے میں اشکالات اگر آئیں تو اس کے بارے میں سورہ کافرون جو ہے اس کے سلسلے میں اس کی آپ نے تاکید کی تھی کوئی, تو اس چیز کی دلیل جو ہے وہ اگر کائنڈلی بتا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تم سے کوئی شرکیہ کا سرزد نہ ہوا ہو. میں نے اس پر عرض یہ کیا تھا کہ وہ توحید کو سمجھیں اور جہاں توحید کے تعلق سے اشکال ہو وہاں علماء سے رجوع کریں. اور شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تو پھر بھی اگر وسوسے آتے ہیں تو شیطان کے شر سے پناہ طلب کی جائے اور تعبد کیا جائے. اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بری کر دے گا, شرک سے اس کے لیے برات ہو جائے. یعنی یہ وہ شرک ہے جو بھول چوک میں ہوا ہو, نسیانن ہوا ہو. کیونکہ شرک اگر جان بوجھ کے کیا جائے تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, توبہ کرنا اس کے لیے ضروری. تو ایسا شرک جو انجانے میں ہو گیا ہو اور انسان کو اس کا علم نہ ہوا ہو, اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور شیطان کے وساوس غالب ہیں تو پھر اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل کیا جائے. یہ حدیث مسند احمد میں پانچویں جلد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن شرک سے برات لکھ دے گا جو رات کو سوتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوئے گا تو کتب لہ براۃ من الشرک, تو اللہ اس کو اس کے لیے شرک سے برات جو ہے وہ لکھ دے گا اور اس کو اللہ شرک سے بری کر دے گا اور پاک و صاف کر دے گا. ایسا شرک جو انجانے میں ہوا ہے, سہون یعنی سیانن ہوا ہے, اگر آمدن ہوا ہے تو وہ تو شرک ہے, وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں. یہ حدیث جس کا اشارہ کیا تھا.
جی کوئی اور سوال؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں پال ٹاک سے کوئی بھائی سوال نہیں کر رہا, تو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی ایک اور میں نے سوال پوچھنا آپ سے کہ میں سوال کر لوں, کوئی ہے اور بھائی ادھر تو نہیں؟ ہاں یہ جزاک اللہ خیر, رفیق طاہر بھائی نے یہ وہ حدیث بھی بتا دی سورہ الکافرون سے متعلق جو حدیث ہے, حدیث نمبر 5055 سنن ابی داؤد کے اندر. اچھا تو شیخ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ یہ اہل بدعت جو ہے وہ زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان کے سینگ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ وہ نجد سے اگے گا اٹھے گا, کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے قرآن و سنت کی روشنی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ اہل بدعت کا ایک ہزیان ہے جو نجد کے بارے میں وہ منسوخ کرتے ہیں. حدیث صحیح ہے, یعنی نجد سے قرن شیطان پیدا ہوگا اور بہت سے فتنے وہاں سے پھوٹیں گے. لیکن یہ نجد کون سا ہے؟ یہ نجد عرب میں بہت سے تھے اور معروف دو نجد تھے, ایک نجد حجاز, دوسرا نجد عراق. تو یہ لوگ اپنے تحکم سے اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں نجد حجاز پر, جبکہ اس حدیث کا جو انطباق ہے وہ نجد عراق پر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں حدیث بیان کی تھی اور مشرق کی طرف اشارہ کیا, حدیث میں نص سے بقاعدہ یہ کہ اشارہ الی المشرق, مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور مدینہ سے مشرق کی سائڈ پر نجد عراق ہے نہ کہ نجد حجاز. اور اگر آپ علماء کے اقوال دیکھیں اس حدیث کی شرح میں تو آپ کو اور بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس سے یہ موقف واضح ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جس نجد سے فتنوں کے پھوٹنے کی خبر دی اور قرن شیطان طلوع ہونے کی خبر دی وہ نجد عراق ہے نہ کہ نجد حجاز. اور آپ دیکھیں کہ نجد عراق ہی سے ہمیشہ فتنے پھوٹے, بڑے بڑے فتنے. تاریخ آپ دیکھیں, قتل و غارت گری اور مختلف گمراہ تحریکیں, گمراہ قسم کے لوگ, اور اب تک وہاں سے مختلف فتنے پھوٹتے آ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ نجد عراق ہے نہ کہ نجد حجاز. عملی طور پر نجد عراق ہی سے فتنے پھوٹ رہے ہیں اور مختلف تحریکیں جنم لے رہی ہیں اور مختلف جھوٹے لوگ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں. تو پھر حدیث کا جو ظاہر ہے وہ بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ اس سے مراد نجد عراق ہے نہ کہ نجد حجاز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم بھائی, کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ, آپ کی تقریر سنی تھی, اس میں آپ نے جمعے کے دن کے بارے میں بتایا تھا کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ یا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے بارے میں, جو آپ نے بتایا تھا کہ صحاب اسماء سے شاید آتی ہے, تو شیخ ذرا پلیز اس کے بارے میں ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
یہ حدیث اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی فرماتی ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد معوذت ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت یعنی اس پورا ہفتہ اس کی حفاظت فرمائے گا, ہر شر سے اس کو محفوظ رکھے گا. اور حدیث میں تعداد بھی مذکور ہے, اس تعداد کے مطابق پڑھے تو اللہ رب العزت پورا ہفتہ اس کو ہر شر سے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور یہ حدیث صحیح ہے, اگرچہ اسماء بنت عمیس کا قول ہے لیکن اس قسم کا قول صحابی کی رائے سے نہیں ہو سکتا. اس کو اس لیے حکم مرفوع کہا جاتا ہے, مرفوع حکمی. تو اگرچہ اسماء بنت عمیس کا قول ہے لیکن اس قسم کا قول مرفوع کے حکم میں ہے, اس لیے علماء نے اس کو مرفوع کے حکم میں رکھا ہے. اور اس حدیث پر عمل کرنے سے واقعہ تھا یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور خاص طور پہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے, اس میں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ عافیت دے اور امن اور سلامتی عطا فرمائے. 11 کی تعداد آتی 11 دفعہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ سوری, میں دوسری نک سے آیا تھا اپنے وائف کی, میری آواز آ رہی تو پلیز دیکھ دیں. اوکے, الحمدللہ. اچھا, مجھے پوچھنا شیخ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, تو کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریشانی اس کے گناہوں کی سزا ہے یا یہ کوئی آزمائش ہے, یعنی کہ جو پریشانی آئی ہے کوئی اس کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آدمی فرائض کا انجام دیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ تو سرزد ہوتے ہیں اور کبھی کوئی گناہ اس طرح کی بھی ہو, جیسے کوئی کسی کا کبیرہ, کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اور اس طرح تو آدمی کس طرح کوئی اس کا کوئی معیار ہے کہ آدمی کو معلوم ہو سکے کہ یہ گناہ کس وجہ سے ہیں؟
یہ
پریشانی کس وجہ سے
آتی ہے؟
کہ اللہ کے امر سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس پریشانی کا آنا، اس مصیبت کا آنا، یہ بھی چونکہ اللہ کے امر سے ہے اس لیے حکمت سے خالی نہیں، اور پریشانیوں کا یا مشاکل کا آنا اس کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب انسان کے گناہ، اس کی معصیتیں اور اس کے برے اعمال جن کے اللہ ان کو سزا دیتا ہے، دوسرا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ رب العزت بندوں کو آزماتا ہے، ان کے صبر کو آزماتا ہے، اور پھر اگر بندے واقعی صبر کر جائیں تو اللہ ان کو عظیم درجات عطا فرماتا ہے. اب شرعاً کوئی ایسا ضابطہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو جس سے فرق کیا جا سکے کہ یہ پریشانی کس بنا پر آئی، کیا معصیت کی بنا پر آئی یا یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، اس کے فہم کا کوئی ضابطہ مذکور نہیں. لیکن جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے گناہ یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اگر معاملہ بن جائے تو گناہوں کو یاد کریں اور توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ صبر بھی کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک آزمائش کے آنے میں دونوں باتیں کار فرما ہوں، معصیت میں نجوڑنا بھی مقصود ہو اور بندے کے صبر کا امتحان بھی مقصود ہو، تو ایسے موقع پر انسان خوب صبر بھی کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے. حالانکہ سلف صالحین، ان کا تقویٰ، ان کا ورع اور ان کا زہد بہت ہی اونچا ہوتا تھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے اور بڑے نیک اور صالح اور زاہد انسان تھے. عمر کے آخری حصے میں انہیں ایک پریشانی آ گئی تو سوچنے بیٹھ گئے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ مجھے یہ سزا ملی. سوچتے سوچتے فرماتے ہیں کہ میں نے آج سے 40 سال قبل ایک شخص کو مفلس کہا تھا، ہو سکتا ہے اس کی سزا اللہ نے مجھے آج دی ہو. لیکن سلف صالحین کا من ہے کہ 40 سال قبل ایک معصیت اور اس کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھا، تو اس طرح وہ اپنی مشاکل پر اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور توبہ کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان صبر بھی کرے اور صبر کے تقاضے پورے کرے اور اللہ رب العزت سے تفریج کی دعا کرے، تو باہر کیف کو ایسا شرعی ضابطہ مقرر نہیں ہے کہ پریشانی کے اسباب اس سے معلوم کیے جا سکیں. لیکن نیک لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، پریشانی کو کسی گناہ کی سزا قرار دے کر ان گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں، اور پریشانی کو اللہ رب العزت کی آزمائش قرار دے کر صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں. ہر مشکل پر توبہ اور صبر و عزیمت کا راستہ اختیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی پریشانی کی جو بھی حکمت اللہ کے ہاں کار فرما ہے اس کا ثمرہ انسان کو حاصل ہو جائے. واللہ اعلم.
ہاں انشاءاللہ اور سوالات بھی آئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اگلے ہفتے حل کریں گے. آپ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ تعالی، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.